السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ جو آج کا خطبہ ہے اس کا تعلق خدا تعالیٰ کی صفات ملک، مالک، مالک الملک اور ملکوت سے ہے. بیشتر اس کے کہ اس کے متعلق میں خطبہ شروع کروں، میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ گزشتہ خطبے کے بعد جب ڈاکٹر شکیل صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو صفات کا مضمون ہے تو بہت اعلیٰ درجے کا، مگر اکثر لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے. اور تعجب سے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھیوں کو پتہ چل جاتا ہے؟ میں نے کہا میرے ساتھی ماشاء اللہ بہت ذہین ہیں اور صاحب علم اور قرآن ہیں، ان کو لازماً سمجھ آ جاتی ہے، مگر اگر آپ کا خیال ہے کہ دوستوں کے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے تو کچھ سمجھنے والے بھی ہوں گے، کچھ نہ سمجھنے والے بھی. کوشش تو میں کرتا ہوں کہ ذرا تفصیل کے ساتھ میں ان کو سمجھاؤں، لیکن ان کی اس وارننگ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کر کے مجھے اس قانون کو چھوٹا کرنا پڑے گا. خصوصاً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لمبے احادیث لوگوں کی سمجھ سے بالا ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی زبان بہت عالمانہ ہے اور اس کی تفصیل میں پھر مجھے بہت وقت لگ جاتا ہے. اس خیال سے میں نے آج مختصرات چھوٹے کر لیے ہیں. خطبہ بھی کچھ چھوٹا ہو جائے گا تو کوئی حرج نہیں، مگر جو مقصد ہے وہ فوت نہ ہو، یعنی اس حد تک میں سمجھاؤں جس حد تک دوستوں کی سمجھ میں بات آ سکے. مالک ملک وغیرہ کے متعلق حضرت امام راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ ذات جو پبلک میں امر و نہی پر تصرف رکھتی ہو. اب یہ لفظ پبلک معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں بھی انگریزی سے اردو میں آ چکا تھا، تو پبلک لفظ استعمال لکھا ہوا ہے، امر و نہی پر تصرف رکھتی ہو. اسی لیے یہ انسانی سیاست سے مختص ہے، اور اسی لیے ملک الناس تو کہا جاتا ہے، ملک الاشیاء نہیں کہا جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کا مال ملک ہے، ملک الناس، لیکن ملک الاشیاء خدا تعالیٰ کو نہیں کہتے، حالانکہ اشیاء کا بھی مالک ہے. تو یہ بہت باریک نقطہ حضرت امام مالک حضرت امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا ہے. مالک یوم الدین سے مراد جزا سزا کے دن کا بادشاہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمان الملک یوم للہ الواحد القہار، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس کا ملک ہے آج کے دن، اللہ ہی کا ہے جو واحد ہے اور قہار ہے. تو مالک یوم الدین سے متعلق یہ سمجھنا چاہیے جزا سزا کے دو حصے ہیں، ایک تو اس دنیا میں بھی مالک یوم الدین جزا سزا دیتا ہے، لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں، بہرحال ان کا روزانہ ایک جزا سزا کا دن آتا چلا جاتا ہے. جو بد اعمال ہیں ان کو بد اعمال کی سزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے، جو نیک اعمال ہیں اس دنیا میں بھی اس کی جزا پاتے ہیں، اور آخرت میں تو پھر بہت زیادہ جزا پائیں گے. اس سلسلے میں ایک حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کرتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ زمین کو سکیڑ دے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ سے لپیٹ لے گا اور فرمائے گا انل مرے کو, میں بادشاہ ہوں, کہاں ہیں زمینی بادشاہ. اب یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی جس میں یہ مضمون بیان ہوا ہے اس سے بہت سی باتیں گہری حکمت کی نکلتی ہیں. خصوصیت یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ سے لپیٹنے سے, دائیں ہاتھ میں لپیٹنے سے کیا مراد ہے؟ خدا تعالیٰ کا تو کوئی ہاتھ ایسے نہیں ہے. دائیں ہاتھ ید قدرت کو کہتے ہیں. تو جس کائنات کو خدا تعالیٰ نے اپنی ید قدرت سے پیدا کیا تھا, ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری کائنات کی سر لپیٹی جائے گی. اور یہ مضمون جو ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج خود روشن ہو ہی نہیں سکتا تھا. وہ زمانہ ہی بالکل اور مختلف زمانہ تھا. اس میں کائنات کا ایک صف میں لپیٹے جانا, لپیٹے جانے کا تصور کوئی موجود نہیں تھا. اور پھر کما خلقنا ہو اول یوم نعیدہ, جس طرح ہم نے پہلی دفعہ اس کو پیدا کیا تھا کائنات کو, اسی طرح ہم اسے دہرائیں گے بھی. گویا ایک مسلسل مضمون ہے. تو کائنات کے ایک دفعہ شروع ہونے کے بعد پھر دوسری دفعہ اس کو دہراتا ہے, اس کے فعل کو. ایک دفعہ اس کے سب سے پیٹی جاتی ہے, پھر وہ سب کھلی جاتی ہے. تو یہ ازل اور ابد کا مضمون ہے. اور موجودہ زمانے کے سائنسدان 100% اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک وقت میں کائنات کی سب سے پیٹی جاتی ہے, پھر دوبارہ کھلی جاتی ہے. اور یہ لامتناہی سلسلہ ہے. تو اس لیے حضرت ابو سلمہ کی جو روایت ہے کہ زمین کو سکیڑ لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ سے لپیٹ لے گا اور فرمائے گا انا الملک, کہ بادشاہ تو میں ہوں, کہاں ہیں زمینی بادشاہ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہود کے علماء میں سے ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچا اور عرض کی کہ ہم اپنی کتب وغیرہ میں یہ ذکر پاتے ہیں. اب یہ ساری باتیں یہود کی جاہلانہ باتیں ہیں جو اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. کیا ہے؟ آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا اور زمینوں کو ایک دوسری انگلی پر, اور درختوں کو ایک انگلی پر, اور پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر رکھ لے گا, اور دیگر سب مخلوقات کو ایک انگلی پر. اور پھر فرمائے گا ان الملک کہ میں بادشاہ ہوں, میں بادشاہ ہوں. راوی بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی عالم کی اس بات پر تعجب کے رنگ میں ہنس پڑے, جہاں تک کہ آپ کی پچھلے دانت مبارک نظر آنے لگے. پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت و ما قدر اللہ حق قدر ہی کی تلاوت فرمائی کہ ان گدوں کو اللہ تعالیٰ کی عظیم شان قدر نہیں ہے. کوئی کس شان کا ہے اس کا ان کو کوئی علم نہیں. ظاہری جاہلوں والی باتیں, انگلیوں پر رکھنے والی باتیں کرتے ہیں. ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضرت ابو ہریرہ نے ہم سے, یعنی کسی راوی نے یہ روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ہم سے کئی احادیث بیان کی, ان میں سے ایک یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص سب سے زیادہ خبیث اور سب سے زیادہ غصہ دلانے والا ہوگا جو خود کو ملک الاملاک کہتا ہے, یعنی بادشاہوں کا بادشاہ, ایمپرر آج کل کے زمانے میں کہا جاتا ہے اس کو, جو بادشاہوں کا بادشاہ ہو. تو ان کی بادشاہت کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں, ایک آنی فانی چیز ہے. اللہ کے علاوہ حقیقت میں کوئی مالک اور کوئی بادشاہ نہیں. ایک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلکہ عنہما کہنا چاہیے, حضرت عمر بھی اور ابن عمر بھی دونوں صحابی تھے, ان سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رائیته والامیر رائن والرجل رائن على اہل بیته والمرأة راعية على بیت زوجها وولده فکلکم رائن وکلکم مسئول عن رائیته. بخاری کتاب النکاح. حضرت ابن عمر رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اس سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب اس حدیث کا یہاں اس مضمون سے کیا تعلق ہے؟ بادشاہ کو تو کوئی پوچھا نہیں کرتا، اس لیے جو بادشاہ کی رعایا ہو وہ ضرور جواب دہ ہوتی ہے بادشاہ کو، جو ملکیت اس کے ثبوت کی جائے اس کے متعلق اس سے پوچھا جاتا ہے. امیر نگران ہے اور اپنے گھر والوں کا بھی نگران ہے، اور آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے. امیر جو مقرر ہوتے ہیں وہ بھی نگران ہیں، اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں جاری کر سکتے. وہ حکم وہی ہے جو قرآن کریم میں نازل ہو چکے ہیں، اور وہ حکم ہے جو اوپر سے ان کو قرآن کی تشریح میں ہی ملتے ہیں، ورنہ اپنی ذات میں سے کوئی امیر مالک نہیں ہے. تو وہ بھی پوچھا جاتا ہے، اگر کوئی غلط بات کہے تو اس کی شکایت کی جاتی ہے، اس کے جواب طلبی ہوتی ہے. اور آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے، اپنی بیوی کا بھی اور بچوں کا بھی. عورت بھی اپنے خاوند کے گھر کی اور اس کی نگران ہے، خاوند کے گھر کی اور اس کی نگران ہے. خاوند کی نگران ان معنوں میں تو نہیں کہ خاوند کی نگہبانی کرتی ہے، بلکہ خاوند کی سب باتوں کو غور سے دیکھتی ہے اور سمجھ رہی ہوتی ہے کہ خاوند اصل میں کس قسم کا انسان ہے. پھر اس کے گھر کی نگہبانی کرتی ہے. بس تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو کس طرح ادا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. سادہ ترجمہ ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، جزا سزا کے دن کا مالک ہے. اس کے متعلق اس تشریح تو میں کر چکا ہوں کہ جزا سزا کے دن کا مالک صرف قیامت کے دن نہیں ہوگا، اس دن تو کلی مالک ہوگا، مگر اس دنیا میں بھی مالک ہوگا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مالک یوم الدین کے تابع آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح رسول اللہ بھی اس دنیا میں خدا کی صفت مالکیت کے مظہر تھے. فرماتے ہیں، قرآن شریف میں اس کا نام مالک یوم الدین بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان خوشحال ہو، اور ممکن ہے کہ پرند چرند اس سے بھی زیادہ خوشحال ہوں. اب چرندوں پرندوں کا حال تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی اپنی خوشیوں اور مستیوں میں پھرتے ہیں اور لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں کائنات کا. انسان اپنے آپ کو خوشحال سمجھتا ہے، مگر پرندے اور چرندے اس سے بھی زیادہ خوشحال ہو سکتے ہیں. فرماتے ہیں، یہ دنیا ایک عالم امتحان ہے، اس کے حل کرنے کے واسطے دوسرا عالم ہے. اس دنیا میں جو تکالیف رکھی ہیں اس کا وعدہ ہے کہ آئندہ عالم میں خوشی دے گا. اگر اب بھی کو کہے کہ کیوں ایسا کیا اور ایسا نہ کیا، اس کا جواب ہے وہ تحکم اور مالکیت بھی تو رکھتا ہے، اس نے جیسا چاہا کیا، کسی کو اس کے کام پر اعتراض کی گنجائش نہیں. پھر فرماتے ہیں، انسان گناہ سے تو جلالی رنگ اور ہیبت ہی سے بچ سکتا ہے، جب یہ علم ہو کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی سزا میں شدید العذاب بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی، تو انسان پر ایک ہیبت سی طاری ہو جائے گی، اس کو گناہوں سے بچا لے گی. پھر فرمایا، مالکیت یوم الدین ایک اپنے فیضان کے لیے فقیرانہ تضرع اور الحاق کو چاہتی ہے. اب جس کے متعلق یہ پتہ ہو کہ مالک یوم الدین ہے، ظاہر بات ہے اس کے حضور ایک فقیرانہ تضرع اور الحاق کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو گداؤں کی طرح حضرت عادیت کے آسانے پر گرتے ہیں اور فیض پانے کے لیے دامن افلاس پھیلاتے ہیں اور سچ مچ اپنے تئیں تہی دست پا کر خدا تعالیٰ کی مالکیت پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں وہ بات جو میں نے پہلے بیان کی تھی، اب السلام سے گفتگو آپ کا پوچھنا رکھتا ہوں۔ فرمایا آپ یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مالکیت یوم الدین کے مظہر بھی ہیں، اس کی کامل تجلی فتح مکہ کے دن ہوئی، ایسا کامل ظہور اللہ تعالیٰ کی ان صفات اربع کا جو مصفات ہیں اور کسی نبی کے زمانے میں نہیں ہوا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مالک یوم الدین کی تجلی کے ساتھ جلوہ افروز ہوئے۔ پھر ایک اور اقتباس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مالک یوم الدین کا عملی ظہور صحابہ رضوان اللہ علیہم کی زندگی میں یہ ہوا کہ خدا نے ان میں اور ان کے غیروں میں فرقان رکھ دیا، یا جو معرفت اور خدا کی محبت دنیا میں ان کو دی گئی اس کی یہ ان کی دنیا میں جزا تھی۔ لیکن یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ صحابہ کی جماعت اتنی ہی نہ سمجھو جو پہلے گزر چکے، بلکہ ایک اور گروہ بھی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا ہے، وہ بھی صحابہ میں داخل ہیں جو احمد کے بلوغ کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو احمد نہیں بلکہ احمد یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جمالی بروز یقین رکھتے تھے، اسی کے حوالے دیتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ وہ صحابہ کی جماعت کو اس قدر نہ سمجھو بلکہ مسیح موعود کے زمانے میں بھی صحابہ ہی کی ایک جماعت ہوگی جس سے ان صفات اربعہ کا ظہور ان صحابہ میں جیسے ان صفات اربعہ کا ظہور ان صحابہ میں ہوا تھا، ویسے ہی ضروری تھا کہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم کی مصداق جماعت صحابہ بھی ہو، یہ مصداق جماعت صحابہ میں بھی ہو۔ ہے سورہ آل عمران کی 27 آیت، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تو کہہ دے اے اللہ، اے میرے اللہ سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے فرما روائی عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے فرما روائی چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہے عزت بخشتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے، خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یعنی جس کو عزت بخشتا ہے وہ بھی خیر کی بنا پر، اور جسے ذلیل کر دیتا ہے وہ بھی خیر ہی کی بنا پر، یعنی دوسروں کی بھلائی کی خاطر، ورنہ اگر آدمی ذلیل نہ ہو برے کاموں کی وجہ سے تو حریفوں کی عزتیں لوٹے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ لفظ خیر ہی استعمال فرمایا ہے۔ یقیناً تو ہر چیز جسے تو چاہے اس پر دائمی قدرت رکھتا ہے۔ حضرت وسیم عبد اللہ علیہ السلام سماتے ہیں کل کے ترجمہ کرتے ہوئے، کہ اے بار خدایا، اے مالک الملک، تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، ہر ایک خیر کی جس کا انسان طالب ہے، ہر ایک خیر کہ جس کا انسان طالب ہے تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اور سورہ طہٰ کی 115 آیت ہے، فتعال اللہ الملک الحق ولا تعجب بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما. بس اللہ سچا بادشاہ بہت رفیع شان ہے، بس قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کر، بیشتر اس کے کہ اس کی وحی تجھ پر مکمل کر دی جائے، اور یہ کہا کر کہ اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا دے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو باوجود آپ اس کے کہ آپ کو علم عطا کیا جاتا تھا، مگر ساتھ ہی آپ یہ دعا بھی کرتے رہتے تھے مجھے علم میں بڑھا دے، اور بھی علم کہ اللہ متناہی علم ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، مجھے علم میں بڑھاتا چلا جا. اس دن میں حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں امامت کا مفہوم تمام حقائق اور معارف اور لوازم محبت اور صدق اور وفا میں آگے بڑھنے کو چاہتا ہے. امام ہو کوئی تو امام سے مراد ہے جو نیک صفات ہیں ان میں وہ آگے بڑھ جائے، اسی لیے وہ اپنے تمام دوسرے خواہ کو اسی خدمت میں لگا دیتا ہے. بس یہ دراصل آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی امامت کا ذکر ہے. دوسرے امام تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کوشش کرتے ہیں مگر کوشش ان کی پوری نہیں ہوتی. حقیقت میں ہر ایک سے ہر نیکی میں بڑھنے والا ایک ہی وجود تھا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے چلے جاتے تھے رب زدنی علما. رب زدنی علما کی دعا میں ہر دم مشغول رہتا ہے، اور پہلے سے اس کے مدارک اور حواس ان امور کے لیے جوہر قابل ہوتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ کے فضل سے علوم الہیہ میں اس کو بسطت عنایت کی جاتی ہے. اب بسطت سے مراد ہے کشادگی، تو علوم الہیہ میں اگر کوئی کشادگی حاصل کرنا چاہے تو وہ بھی دعا کی توفیق سے ذریعے سے توفیق مل سکتی ہے، اور ناز خود کوئی علوم الہیہ میں کشادگی حاصل نہیں کر سکتا. پھر حضوری کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور اس کے زمانے میں کوئی دوسرا ایسا نہیں ہوتا جو قرآنی معارف کے جاننے اور کمالات واضح اور اتحام اور اتمام حجت میں اس کے برابر ہو. اب یہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں وہ امام قرار دے رہے ہیں جو بے نظیر ہے علوم قرآنی میں، اور اس کے زمانے میں کوئی دوسرا امام حقیقت میں علم قرآن نہیں رکھتا، اس جیسا علم قرآن نہیں رکھتا. حضرت خلیفۃ المسیح ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے قرآن کے نوٹس کہاں ہیں، وہ نوٹس مجھے دیں تاکہ میں بھی ان سے استفادہ کروں. حضرت خلیفۃ المسیح ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، فرمایا کہ دیکھو جب بھی میں کوئی نوٹس لکھتا ہوں اس کے بعد اس مضمون پر جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لب کشائی فرماتے ہیں تو میرے نوٹ بالکل ردی اور بےمانی ہو جاتے ہیں، میں ان پر لکیر کر دیتا ہوں. تو وہی علم قرآن ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول جیسا عارف باللہ بھی آپ کے فرمودات کے بعد اپنے لکھے ہوئے قرآن نوٹس پر لکھی پھیر دیا کرتا تھا. فرمایا اس کی رائے صاحب دوسروں کے علوم کی تصحیح کرتی ہے، اور اگر دینی حقائق کے بیان میں کسی کی رائے اس کی رائے کے مخالف ہو تو حق اس کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ علوم حقہ کے جاننے میں نور فراست اس کی مدد کرتا ہے، اور وہ نور ان چمکتی ہوئی شعاؤں کے ساتھ دوسروں کو نہیں دیا جاتا. وَذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے دعا کر فرماتا ہے. پھر حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں قوت ذوق شوق علم سے پیدا ہوتی ہے، قوت ذوق شوق علم سے پیدا ہوتی ہے. اگر کسی کو علم کا شوق ہی نہ ہو تو اس کو ذوق بھی کوئی نہیں, لذت بھی کوئی نہیں ہوتی علم میں. تو علم سے لذت پانے کی جو توفیق ہے یہ بھی علم کے شوق سے ہی پیدا ہوتی ہے. جب تک علم اور معرفت نہ ہو کیا ہو سکتا ہے؟ رب زدنی علما کی دعا میں یہ بھی سر ہے, کیونکہ جس قدر آپ کا علم وسیع ہوتا گیا اسی قدر آپ کی معرفت اور آپ کا ذوق شوق ترقی کرتا گیا. بس اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں اسے ذوق شوق پیدا ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نسبت صحیح علم حاصل کرنا چاہیے. اب آمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم کا ذوق اور شوق تھا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا سب سے زیادہ علم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا. اور جتنا خدا تعالیٰ کا علم بڑھتا ہے اتنا ہی اس کی راہ میں خشیت عطا ہوتی ہے, اسی قدر تقویٰ بڑھتا ہے. انما یخش اللہ من عباده علماء. تو یہاں علماء سے مراد یہ آج کل کے علماء نہیں بلکہ وہ علماء ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں, اس کے سامنے خشیت اختیار کرتے ہیں. کیونکہ خدا تعالیٰ کی صفات کا علم جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی انسان اس کے حضور زیادہ جھکتا چلا جائے گا. فرمایا جس قدر آپ کا علم وسیع ہوتا گیا اسی قدر آپ کی معرفت اور آپ کا ذوق شوق ترقی کرتا گیا. بس اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں اسے ذوق شوق پیدا ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نسبت صحیح علم حاصل کرنا چاہیے. اور یہ علم کبھی حاصل نہیں ہوتا جب تک انسان صادق انسان صادق کی صحبت میں نہ رہے, یا جب تک انسان صادق کی صحبت میں نہ رہے. براہ راست یہ علم ترقی نہیں کرتا, مگر وہ لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں تھے ان کو آپ کے صدق کی وجہ سے وہ صدق عطا ہوا, جس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی محبت ترقی کرتی ہے. اور یہی سلسلہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا تھا. جتنا وہ آپ کے قریب ہوتے چلے گئے اتنا ہی ان کا ذوق شوق عبادت میں بڑھتا چلا گیا. اللہ تعالیٰ کی تازہ و تازہ تجلیات کا ظہور جب تک مشاہدہ نہ کرے اس وقت تک ذوق شوق نہیں بڑھتا. اب مرد صادق کے ساتھ رہنے کا کی خوبی یہ ہے کہ یعنی اس کی اصل وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ مرد صادق خدا تعالیٰ کی تجلیات تازہ بہ تازہ نو بنو دکھاتا چلا جاتا ہے, اور ان تجلیات کی وجہ سے ایمان جو ویسے ایک دفعہ نصیب ہو جائے اور دوبارہ تجلیات میں کھائی نہ دیں تو زنگ آلود سا ہوتا چلا جاتا ہے. مگر جس کو تازہ بہ تازہ نو بنو پھل عطا ہوتے رہیں اس کا ذوق شوق ہمیشہ تازہ بہ تازہ اور نو بنو ہوتا چلا جاتا ہے. پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے اپنے صحابہ کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میری بات سن کر واپس نہ چلے جایا کرو, رہا کرو یہاں, خدا کی تجلیات ہر آن اترتی رہتی ہیں, ان سے تم بھی نور حاصل کرو اور ان تجلیات کے ذریعے تمہیں اللہ تعالیٰ پر یقین بڑھتا چلا جائے گا. ایک اور سورہ مومنون کی دو آیتیں ہیں, المومنون کی 116-117. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ہم نے بیکار پیدا کیا ہے, بے وجہ بے مقصد, اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اور خدا تعالیٰ کی کائنات جو پیدا کی گئی ہے بے مقصد پیدا نہیں کی گئی, اور اسی کائنات میں اسی دنیا میں مر کر ختم ہو جانا تھا. تو اتنی وسیع کائنات اور اتنی نعمتیں عطا کرنے کی انسان کو ضرورت کیا تھی؟ ہر انسان کا ایک یوم امتحان ہے اور مرنے کے بعد وہ ختم نہیں ہوگا, یعنی مرنے کا دروازہ اس کو کھلی چھٹی نہیں ہے. یہی وہم ہے جس کے نتیجے میں جرم دنیا میں بڑھتے ہیں. جو سمجھتے ہیں کہ موت کا دروازہ ہمارے لیے کھلی چھٹی ہے, جو ہم نے کر لیا بس کر لیا, اگر یہ یقین ہو تو پھر بے انتہا جرم بڑھ جاتے ہیں. اور اکثر مجرموں کی نفسیات یہی ہے. وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جب تک حکومت ہمیں پکڑ نہیں سکتی ہم جرم کرتے چلے جائیں گے, اور جس وقت موت ہوئی سب جرموں سے چھٹی مل جائے گی. لیکن جس کو یہ یقین ہو کہ ایک یوم آخرت ہے وہ کبھی بھی جرموں پر دلیری نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی ایک پکڑ کا دن ہے. تو تبھی فرمایا افحاسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم بے وقوفوں کی طرح یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار یوں ہی پیدا کر دیا ہے اور تم ہماری طرف لٹائے نہیں جاؤ گے. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم. بس بہت بلند شان ہے اس ذات کی جو ملک الحق ہے, جو سچا بادشاہ ہے. لا الہ الا ہو اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں. رب العرش الکریم وہ معزز عرش کا رب ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جزا سزا دینا اسی کے اختیار میں ہے, اسی عالم سے جزا و سزا کا معاملہ شروع ہوتا ہے, ہو جاتا ہے. جو نقد زنی کرتا ہے شاید ایک دفعہ نہیں تو دوسری دفعہ, دوسری دفعہ نہیں تو تیسری دفعہ ضرور پکڑا جاتا ہے یا کسی اور رنگ میں اسے سزا مل جاتی ہے. یہ سزا کیا کم ہے کہ چور دولت کے لیے چوری کرتا ہے اور پھر بھی ہمیشہ مفلس اور غریب اور ذلیل رہتا ہے. تو چوروں کی آمد جو ہے وہ بھی برے کاموں میں خرچ ہو کے اس کو پھر مفلس کو مفلس چھوڑ دیتے ہیں. اور ایک واقعہ بیان ہوتا ہے ایک عورت کے متعلق, ایک چور اس کی چادر لے کے بھاگ گیا. تو بیچاری بڑھیا کیا کر سکتی تھی. پھر ایک موقع پہ وہ چور اس کو دکھائی دیا تو اس نے لنگوٹی پہنی ہوئی تھی. اس نے کہا دیکھا حرام کا مال کس طرح ضائع ہوتا ہے, مجھے خدا نے ایک اور چادر دے دی ہے اور تمہاری لنگوٹی کی لنگوٹی رہی. تو حرام کا مال واقعی ضائع ہو جاتا ہے. جن کے ماں باپ امیر ہوں ان کی اولادیں ضائع کر دیتی ہیں. بس اس لیے جزا سزا کا ایک دنیا میں بھی وقت ہے اور آخرت میں بھی ہوگا, آخرت کا زیادہ شدید ہوگا. تو جزا سزا کے دن سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. فرماتے ہیں جزا و سزا دینا اسی کے اختیار میں ہے, اسی عالم سے جزا و سزا کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. جو نقب زنی کرتا ہے شاید ایک دفعہ نہیں تو دوسری دفعہ, دوسری دفعہ نہیں تو تیسری دفعہ ضرور پکڑا جاتا ہے یا کسی اور رنگ میں اسے سزا مل جاتی ہے. یہ سزا کیا کم ہے کہ چور دولت کے لیے چوری کرتا ہے اور پھر بھی ہمیشہ مفلس اور غریب اور ذلیل رہتا ہے. ہم نے اس عالم میں خوب غور کر کے دیکھ لیا جو سرگرمی سے نیکی کرتا ہے تو نیک نتیجہ پانے سے خالی نہیں رہتا, اور جو بدی کرتا ہے وہ ضرور بدی کا نتیجہ بھگت لیتا ہے. اس یہ مالک یوم الدین کی حقیقی اور سچی تصویر ہے. باقی آئندہ خطبے میں انشاءاللہ ملک کے متعلق, ان صفات کے متعلق میں مزید روشنی ڈالوں گا. آج جیسا کہ مجھے تنبیہ کی گئی تھی کہ آسان بات کرو اور تھوڑی تھوڑی کرو, پھیلا کر کرو تاکہ لوگوں کے سروں کے اوپر سے نہ گزر جائے. اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ آج جو خطبہ میں نے دیا ہے وہ سب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم.